أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ہی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو درود شریف پڑھنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی حاجت ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں یہ طریق سکھایا ہے کہ اے میرے بندو، تم جب اپنی حاجات لے کر میرے پاس آؤ اور میرے حضور حاضر ہو تو اپنی دعاؤں کو قبول کروانے اور اپنی حاجات کو پوری کرنے کا اب ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے مجھ تک پہنچو. اگر تم نے یہ وسیلہ اختیار نہ کیا تو پھر تمہاری سب عبادتیں رائے گاں چلی جائیں گی، کیونکہ میں نے یہ سب کائنات اپنے اس پیارے نبی کے لیے پیدا کی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے. جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے وہ وباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزء ہو جاتا ہے. بس جو فیضان شخص مدعولہ پر ہوتا ہے وہی فیضان اس پر ہو جاتا ہے، اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے. مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے. اس اقتباس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو باتیں سمجھائی ہیں جن سے درود شریف پڑھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، فرمایا پہلے تو تم سب یہ یاد رکھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے درود پڑھنے سے ہی صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو رہا ہے. وہ تو پہلے ہی ایک ایسی ہستی ہے جو خدا تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. فرمایا کہ اس میں گہرا راز ہے, اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے ایک ذاتی تعلق اور محبت کی وجہ سے اس دوسرے شخص کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے تو وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے, یعنی وہ محبت اور تعلق میں ایک ہو جاتے ہیں. مثلا دنیاوی رشتوں میں آپ دیکھیں, مثال دیتا ہوں, ماں بچے کی محبت ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے, ذرا سی ہوش اس کو آتی ہے, اگر اس کو کوئی کھانے کی چیز ملے تو وہ بعض دفعہ اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا, جو اکثر ٹکڑے کے بجائے ذرات کی شکل میں ہی ہوتا ہے, وہ اس پیار اور تعلق کی وجہ سے جو اس بچے کو اپنی ماں سے ہے, اپنی ماں کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے ماں کا پیٹ تو نہیں بھر رہا ہوتا, لیکن ایک پیار کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, اور اس حرکت کی وجہ سے ماں کو بھی اس بچے پر پھر اتنا ہی پیار آتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہ اس کو پہلے سے بڑھ کر اپنے ساتھ چمٹاتی ہے. اس کی اس چھوٹی سی معصوم سی حرکت پر اس کا خیال رکھتی ہے. تو اس طرح کی مثالیں کم و بیش آپ کو اور بھی دنیاوی تعلقات میں, دنیاوی رشتوں میں ملتی رہیں گی. پھر اس میں مسلم علیہ السلام فرما رہے ہیں اس اقتباس میں کہ جب محبت میں ایک ہی وجود بن جائیں تو جو فیض اس کو ملتا ہے اور جو برکتیں اس کو ملتی ہیں, جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, وہی آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں ہیں اور بے انتہا فیض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور فرما رہا ہے اور فرماتا چلا جائے گا جب تک کہ دنیا قائم ہے. تو آپ کو بھی درود بھیجنے کی وجہ سے, اس ذاتی تعلق کی وجہ سے جو ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے فیض سے ان لوگوں کو بھی حصہ ملتا رہے گا جو ایک سچے دل کے ساتھ درود آپ پر بھیج رہے ہوں گے. مگر شرط یہی ہے کہ ایک جوش, ایک محبت ہو جو درود پڑھتے وقت آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس کثرت سے درود شریف پڑھنے پر آپ پر جو بے انتہا برکتیں نازل ہوئیں, اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں, یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں, ایک زمانہ تک مجھے بہت استغراق رہا, کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق رہے ہیں, وہ بجز وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مل سکتی, جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, مائدہ آیت 36. تب ایک مدت کے بعد کشوی حالت میں نے دیکھا کہ دو سکے یعنی ماشکی آئے, اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راستے سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں, اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشکیں ہیں, اور کہتے ہیں حاذا بما صلیت علی محمد. تو اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ میں اپنے پیدا کرنے والے خالق کو مالک کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا, اور مجھے یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے کوئی آسان راستے نہیں, بڑا مشکل اور کٹھن راستوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس قرب کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی آپ فرماتے ہیں کہ مشتق، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشتق پہنچنے کا اب ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سے سبق لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجا، اور گویا اس طرح تھا کہ میں ہر وقت اس ایک خیال میں ڈوبا رہتا تھا اور آپ پر درود بھیجتا رہتا تھا. تو نتیجہ تن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی اب اس وسیلہ سے میرا قرب پا چکے ہو، مجھے کشفی حالت میں یہ نظارہ دکھایا کہ دو آدمی جن کے کاندھوں پر نور کی مشکیں ہیں اندرونی اور بیرونی راستے سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہی سب کچھ حاصل ہوا ہے. تو اندرونی اور بیرونی راستے سے داخل ہونے کا بھی مطلب یہی ہے کہ اب اس برکت سے آپ پر ہر طرح کی برکتیں اور فضل نازل ہوتے رہیں گے، اور آپ پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ پہنچتا رہے گا. تو یہ ہیں درود کی برکات. آپ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کی طفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا صلہ ہے. سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اس مقام پر مجھ کو یاد آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا. اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشکیں اس عاجز کے مکان میں لے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجے تھے. اور ایسا ہی عجیب ایک قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین کی اثر نو سے احیاء ہو، دین پھیلے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کا تعین نہیں ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے. اسی اسنا میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے. اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہد کی محبت رسول ہے، یعنی سب سے بڑی شرط یہی ہے. تو دین کو زندہ کرنے والے کون ہوگا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت رکھتا ہے. سو وہ اس شخص میں متحقق ہے، یعنی یہ شرط حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہے، یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ فرشتے. اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ فاضہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. پھر ایک روایت آتی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے, پھر مجھ پر درود بھیجو. جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا. پھر فرمایا, میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو, یہ جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو ملے گا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. جس کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی. تو اس سے مزید یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل, اس کی رحمتیں اور اس کی بخشش اگر چاہتے ہو تو اب صرف اور صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملے گی, اور یہ بھی آپ کا احسان ہے. بہت سے احسانوں میں سے ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس کا یہ طریق بھی سکھا دیا کہ اذان کے بعد کی دعا بھی ہمیں سکھا دی کہ اس طرح میرا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ دعا بھی ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے. پھر ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ پر درود بھیجا کرو, تمہارا مجھ پر درود بھیجنا خود تمہاری پاکیزگی اور ترقی کا ذریعہ ہے. بس کس شخص کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ نیکی اور پاکیزگی میں ترقی کرے. تو ہمارے محسن, ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا کہ مجھ پر درود بھیجو, تمہارا درود بھیجنا خود تمہاری پاکیزگی کا باعث بنے گا. لیکن کیا صرف خالی درود پڑھنے سے ہی تمام مراحل طے ہو جائیں گے؟ کئی تسبیح پھیرنے والے آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر الہی کر رہے ہیں اور اتنی تیزی سے تسبیح پھر رہی ہوتی ہے کہ اس میں درود پڑھا ہی نہیں جا سکتا, بلکہ کوئی ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کی حالت دیکھ کر اسی وجہ سے دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح درود پڑھ رہے ہیں. تو کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں. تو یہ تو, اور پھر آدمی کو خیال بھی آتا ہے بعض دفعہ کہ یہ ان کے ظاہری اعمال ہیں اور یہ ان کی حالت ہے جو نظر آ رہی ہے, تسبیح پھیر رہے ہیں, تو یہ تضاد کیوں ہے؟ تو اس مسئلے کو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس طرح حل فرمایا ہے, اور ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس زمانے کے امام کو پہچاننے کی توفیق ملی. آپ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ازدیاد اور تجدید کے لیے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا, تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے. درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے, بکثرت پڑھو, مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر, اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے, اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے. آپ کی کامیابیاں کیا ہیں؟ یہی کہ اسلام کو ساری دنیا میں غلبہ حاصل ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا. قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں. اول, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور سون محبت الہی. تو پہلی دو تو یہی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ملے گی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی آپ پر درود شریف بھیجیں. تو جب تک درد سے پڑے ہوئے درد کے ساتھ جوش کے ساتھ آپ کے احسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، اور دل میں وہ جوش نہیں پیدا ہوگا جس سے آپ پر درود بھیجنے کا حق ادا ہو، تو درود اس وقت تک یہ درود صرف زبانی درود ہی کہلائے گا، جو آپ کے دل سے نکلی ہوئی آواز نہیں ہوگی. تو درود شریف پڑھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، کچھ اسلوب ہیں، ان کو اپناتے ہوئے اگر ہم درود پڑھیں گے تو یقیناً یہ عرش تک پہنچے گا اور بے انتہا رحمتیں اور برکتیں لے کر پھر واپس آئے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے کفارہ ہے. جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت بھیجے گا. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو پتہ نہیں کیا سلوک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کو اپنے بندوں پر نازل کرنے کا بھی طریق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، آپ کے حسن و احسان کو یاد کرتے ہوئے درود بھیجو اور بھیجتے چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی 10 گنا زیادہ رحمتوں کے وارث بنتے چلے جاؤ گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس سے بھی کہیں بڑھ کر گناہوں کو نابود کرتا ہے جتنا کہ ٹھنڈا پانی پیاس کو، اور آپ پر سلام بھیجنا گردنوں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے یا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اس دن کے خطرات سے اور ہولناک مواقع سے تم میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. فرمایا کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا درود ہی کافی تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ثواب پانے کا ایک موقع بخشا ہے. تو اس حدیث سے مزید بات کھل گئی کہ اللہ تعالیٰ موقع تلاش کر رہا ہے مومنوں کو اپنی رحمتوں اور فضلوں کی چادر میں لپیٹنے کا، کہ تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، میں تمہاری نجات کے سامان پیدا کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ بھی ایک احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اخروی نجات کے حصول کے طریق بھی ہمیں سکھا دیا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس حدیث نے مزید واضح کیا کہ اگر تم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو ایک دلی جوش اور محبت کے ساتھ، جس سے بڑھ کر محبت کسی مومن کو کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعہ سے اپنے مولا کے حضور پیش کرو تو تمہاری ساری دعائیں قابل قبول ہوں گی اور راستے میں بکھر نہیں جائیں گی. ایک روایت ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کعب بن اجرا ملے اور کہنے لگے کیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک بات بطور ہدیہ تمہیں نہ پہنچاؤں؟ میں نے کہا آپ ضرور مجھے یہ ہدیہ دیں. انہوں نے کہا ہم لوگوں نے ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ لوگوں یعنی آپ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام لوگوں پر درود کس طرح بھیجا کریں؟ سلام بھیجنے کا طریق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا مگر درود بھیجنے کا طریق ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کی آل پر درود بھیج جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر درود بھیجا, تو بہت ہی حمد والا اور بزرگی والا ہے. اے اللہ محمد پر اور محمد کی آل پر برکتیں بھیج جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکتیں بھیجیں, تو بہت ہی حمد والا اور بزرگی والا ہے. تو دیکھیں اس میں صحابہ کی نیکیاں کہ وہ ایک تو یہ تڑپ دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ میرا دوسرا مومن بھائی بھی ان فضلوں سے محروم نہ رہ جائے جو اللہ تعالیٰ مجھ پر کر رہا ہے, اور پھر یہ تڑپ کہ میں زیادہ سے زیادہ مومنوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. تو یہ ہیں مومنوں کے طریق. لیکن یاد رکھیں کہ دنیاوی دکھاوے کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے محفلیں جما کر طوطے کی طرح رٹ لگاتے ہوئے بغیر غور کے درود پڑھنے کا طریق صحیح نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بہت اچھی طرح بھیجا کرو, تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہو. راوی کہتا ہے کہ سامعین نے ان سے کہا آپ ہمیں اس کا طریقہ بتائیں. انہوں نے کہا یوں کہا کرو اے اللہ اپنی جناب سے درود بھیج, رحمت اور برکات نازل فرما, سید المرسلین اور متقیوں کے امام اور خاتم النبیین محمد اپنے بندے اور اپنے رسول پر جو ہر نیکی کے میدان کے پیشوا اور ہر نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں اور رسول رحمت ہیں. اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر فائز فرما جس پر پہلے اور پچھلے سب رشک کریں. پھر ایک حدیث ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں, اب چاہے تو اس میں کمی کرے چاہے تو اس کو زیادہ کرے. تو یہ دیکھیں کیا طریقے ہمیں سمجھائے فضلوں کو حاصل کرنے کے. پھر ایک روایت آتی ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں اپنی دعا کے وقت ایک بڑا حصہ حضور پر درود بھیجنے میں صرف کرتا ہوں, بہتر ہو کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ میں اپنی دعا کے وقت میں سے کس قدر حصہ حضور پر درود بھیجنے میں مخصوص کر دوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو. میں نے عرض کی کیا ایک چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو, اگر اس میں اضافہ کرو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ آئندہ میں اپنی دعا کا سارا وقت حضور پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں تمہاری ساری ضرورتیں اور مرادیں پوری ہوں گی اور سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لاہور کے دفتر میں اکاؤنٹنٹ جنرل میں ملازم تھا، 1898 کا یہ یا اس کے قرب کا واقعہ ہے کہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا اور اس میں بہت لذت اور سرور حاصل کرتا تھا۔ انہی ایام میں میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ میری ساری دعائیں درود شریف ہی ہوا کریں گی۔ یہ حدیث پڑھ کر مجھے بھی پرزور خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ چنانچہ ایک روز جب کہ قادیان آیا ہوا تھا اور مسجد مبارک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی تمام خواہشوں اور مرادوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے درود شریف کی دعا مانگا کروں۔ حضور نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور تمام حاضرین سمیت ہاتھ اٹھا کر اس وقت میرے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں تب سے میرا اس پر عمل ہے کہ اپنے تمام خواہشوں کو درود شریف کی دعا میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ ایک روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ آپ کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ کہتے ہیں رفتہ رفتہ انتظار کرتے کرتے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس عرصے میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدے میں چونکہ میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے میں آگے نہیں بڑھا، لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تب سے انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو، اسی سجدے کی حالت میں آپ فوت نہ ہو گئے ہوں۔ اس غم اور فکر سے میں دوڑا، قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنے کی آواز سنی اور سجدے سے سر اٹھایا اور پوچھا، اے عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے اپنے خدشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ وجہ ہے جو میں آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے تجھ پر درود بھیجا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ پھر ایک حدیث میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا، یا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا میں کروڑ ہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ہو کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس زمانے میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے دنیا کی کیا حالت تھی، کس قدر گراوٹ تھی اور ہر لحاظ سے، اور کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں آپ کے آنے سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک اپنے انسان کی روح وجد میں آ جاتی ہے، اور وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں، یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے، قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس عمر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم نے کیا کیا، ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لیے مخصوصا فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی، پوری کامیابی، پوری تعریف کے ساتھ یہی ایک انسان دنیا میں آیا جو محمد کہلایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہے جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں، وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے. ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے. جو تقویٰ کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی. گو ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی. یہ تو فضل الہی تھا ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھے، یہی فضل کے محرک تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، خود آگ میں ڈالے گئے. ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے. آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی. یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم درود و سلام بھیجو نبی پر. اس آیت سے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہیں فرمایا. یعنی اتنے ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند تھے کہ ان کو محدود کرنے کے لیے کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس سے وہ اوصاف محدود ہو جائیں، یعنی ان کی کوئی حد نہیں تھی. فرماتے ہیں یعنی آپ کی روح میں وہ صدق و وفا تھا، اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں. آپ کی ہمت و صدق و وفا کا کہاں تک اثر ان کے پیراؤں پر ہوا تھا؟ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بد روش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے. عادات سے راسخہ کو گنوانا کیسا محالات سے ہے، یعنی جو عادتیں پکی ہو جائیں ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا جو حیوانوں سے بدتر تھے، یعنی بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، مردوں کا مال کھاتے تھے، بعض ستارہ پرست تھے، بعض دہریہ تھے، بعض عناصر پرست تھے. جزیرہ عرب کے کیا تھا، ایک مجموعہ مذاہب اپنے اندر رکھتا تھا. اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے. ہر ایک غلط عقیدہ یا بری تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے، اس کے استحصال کے لیے کافی تعلیم اس میں موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمت و تصرف ہے. آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے. غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے. اس طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو، تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم. اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں، نہ کہ مخلوق. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کار بند رہو. بعض دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کتنی دفعہ درود پڑھنا چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک خط میں فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں، اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جائے. نیز آپ نے فرمایا اس قدر پڑھا جائے کہ کیفیت صلات سے دل مملو ہو جائے اور ایک انشراح اور لذت اور حیات قلب پیدا ہو جائے، محسوس ہو کہ دل میں ایک جوش ہے، ایک لذت ہے. تو اب ان لوگوں کے سوال کا جواب اس میں آ گیا جو یہ کہتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے. ایک تو اخلاص اور محبت دکھاؤ، جس کو محبوب بنایا ہے اس کا نام لینے میں، اس کی تعریف کرنے میں، اس کی خوبیاں بیان کرنے میں، اس کے محاسن گنوانے میں، اس کا ذکر کرنے میں. انسان گنتی کی قید تو نہیں لگاتا. دنیاوی محبوبوں کے لیے بھی یہ طریق استعمال نہیں ہوتا. تو یہ تو وہ محبوب ہے جس پر درود بھیجنے سے ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور رہے ہیں. اور پھر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جذبات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، اور پھر اس ذکر سے، اس درود بھیجنے سے سرور اور ایک لطف آنا شروع ہو جائے، ایک مزہ آنا شروع ہو جائے. اور دل یہ چاہے کہ انسان ہر وقت درود بھیجتا رہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی ایک خط ہے جو تحریر فرمایا آپ نے کسی کو، کہ آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت ہی متوجہ رہیں، اور جیسا کہ کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے، ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہیں، اور بہت ہی تضرع سے چاہیں، اور اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو، اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں، کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں. اور ذاتی محبت کی نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ ملول ہو اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اسی غرض کے لیے پڑھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کے برکات ظاہر ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ 3 مختلف وقتوں میں میرے وارثوں نے میری آخری وقت سمجھ کر مسنون طریقہ پر مجھے 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی. جب تیسری مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی تو میں دیکھتا تھا کہ بعض عزیز میرے جو اب وہ دنیا سے گزر بھی گئے ہیں، یعنی فوت ہو گئے ہیں، دیواروں کے پیچھے بے اختیار روتے تھے، اور مجھے ایک قسم کا سخت کلنج تھا، اور بار بار دم بدم حاجت ہو کر خون آتا تھا. 16 دن برابر ایسی حالت رہی، اور اسی بیماری میں میرے ساتھ ایک اور شخص بیمار ہوا تھا، وہ 8ویں دن راہی ملک بقا ہو گیا، حالانکہ اس کے مرض کی شدت ایسی نہ تھی جیسی میری. جب بیماری کو 16واں دن چڑھا تو اس دن بکولی حالات یاس ظاہر ہو کر، یعنی بالکل مایوسی کی حالت طاری ہو گئی. تیسری مرتبہ مجھے سورہ یاسین سنائی گئی، اور تمام عزیزوں کے دل میں یہ پختہ یقین تھا کہ آج شام تک یہ قبر میں ہوگا. تب ایسا ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مصائب سے نجات پانے کے لیے بعض اپنے نبیوں کو دعائیں سکھلائی تھیں، مجھے بھی خدا نے الہام کر کے ایک دعا سکھلائی، اور وہ یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خود حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ درود شریف کے طفیل اور اس کی کثرت سے یہ درجے خدا نے مجھے عطا کیے ہیں، اور فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا اللہ تعالیٰ کے فیوز عجیب نوری شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں جذب ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہوتی ہیں، اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں. یعنی جو جو لوگ درود شریف بھیج رہے ہیں اور جس جس جوش سے بھیج رہے ہیں، ان تک وہ اتنا حصہ ان کو پہنچتا رہتا ہے. یقیناً کوئی فیض، بدوں، وساطت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی اب کوئی بھی فیض جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل ہونے ہیں، بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت کے دنیا تک اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو. ایک دفعہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو ان کی بعض مشکلات کی وجہ سے دعا کی تلقین کرتے ہوئے حضرت عبد المسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ درویشانہ سیرت سے یعنی کہ بالکل عاجزی اختیار کرتے ہوئے ہر ایک نماز کے بعد 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور رات کو سونے کے وقت معمولی نماز کے بعد کم سے کم 41 دفعہ درود شریف پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر ایک سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. پھر نماز پوری کر کے سلام پھیر دیں اور اپنے لیے دعا کریں. تو یہاں کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ پہلے تو حد نہیں لگائی تھی, یہاں تو اب گنتی بتا دی ہے. پہلے تو واضح ہو کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے ان مخصوص حالات کی وجہ سے دعا کا ان کو ایک طریق بتایا. دوسرے اس میں کم سے کم کہا ہے کہ اتنی دفعہ ضرور پڑھیں. تو اصل بات وہی ہے کہ درود میں قید کوئی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھا جائے, وہ تو جتنی توفیق ہے پڑھتے چلے جائیں اور اتنا ہی فیض پاتے چلے جائیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی درود کا ذکر کثرت سے ملتا ہے. اعجاز المسیح میں درج ہے کہ فصلوا علی حاض النبی المحسن الذی ہوا مظہر و صفات الرحمن المنان. اے لوگو, اس محسن نبی پر درود بھیجو جو خدا وند رحمان و منان کی صفات کا مظہر ہے, کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے, اور جس دل میں آپ کے احسانات کا احساس نہیں اس میں یا تو ایمان ہے ہی نہیں اور یا پھر وہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے درپے ہے. اے اللہ, اس امی رسول اور نبی پر درود بھیج جس نے آخرین کو بھی پانی سے سیر کیا ہے, جس نے اس اولین کو سیر کیا ہے اور انہیں اپنے رنگ میں رنگین کیا اور انہیں پاک لوگوں میں داخل کر دیا. ایک یہ الہام ہے, وامر بالمعروف ہے ونہا عن المنکر وصلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ هو المربی, کہ نیک کاموں کی طرف رہنمائی کر اور برے کاموں سے روک, اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. درود ہی تربیت کا ذریعہ ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت سے اپنے آقا پر درود بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازا کہ آپ کو الہاماً فرمایا کہ تجھ پر عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال اور درود بھیجیں گے, زمین و آسمان تجھ پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تیری تعریف کرتا ہے. پھر الہام ہوا ایک لمبا عربی الہام ہے, تو کچھ حصے کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ خدا عرش پر سے تیری تعریف کر رہا ہے, ہم تیری تعریف کرتے اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, مگر خدا اس نور کو نہیں چھوڑے گا جب تک پورا نہ کر لے. اگرچہ منکر کراہت کریں, ہم عنقریب ان کے دلوں میں روب ڈالیں گے. جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لے گا تو کہا جائے گا کیا یہ سچ نہ تھا جیسا کہ تم نے سمجھا. تو یہ ہیں برکات اور فیض جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے حاصل ہوتے ہیں. پس ہر احمدی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہی وسیلہ ہے جس سے اب ہمارے ذاتی فیض بھی اور جماعتی فیض اور برکات اور ترقیات بھی وابستہ ہیں. آج جمعہ کا دن بھی ہے اور جمعہ کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر درود بھیجنے کی مومنوں کو خاص طور پر تاکید فرمائی ہے, جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین ایام میں سے ایک جمعہ کا دن ہے, اسی روز آدم پیدا کیے گئے, اسی روز انہیں وفات دی گئی, اسی روز نفخ سور ہوگا اور اسی روز وشی ہوگی. بس اسی روز تم مجھے، اسی روز نفخ صور ہوگا اور اسی روز وشی ہوگی، بس اس روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر مجھے پہنچایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کا وجود بوسیدہ ہو چکا ہوگا، یعنی جسم مٹی بن گیا ہوگا، تو اس وقت ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے بھی اس کا خاص تعلق ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جماعتی ترقیات بھی اب اسی سے وابستہ ہیں۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانے کا نام، جمعہ کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے۔ جمعہ ایک زمانے کا نام ہے اور اس زمانے میں جمعیت کے معنی داخل ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کا آپس میں ملا دینا۔ بس جب اس پہلو سے اس حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت وسیع مضمون ہے جس میں بیان ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن نفخ صور ہوگا اور اسی روز غشی ہوگی۔ اگر قیامت کا دن مراد ہو تو وہاں جمعہ کے دن کی کیا بحث ہے؟ وہاں تو ازل اور ابد اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ دن کون سا ہے۔ قیامت کا وقت تو ایک عرصے کا نام ہے، اور یہ جو دن ہم گنتے ہیں ان دنوں کی بحث نہیں ہے۔ اس میں طویل زمانے کا نام ہے، اور اس کو جمعہ کہنا کن معنوں میں درست ہے؟ صرف ان معنوں میں کہ اس دن تمام اگلے اور پچھلے اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور وہ ایک دن نہیں ہوگا۔ سورج چڑھا اور دن ہوا، اور سورج غروب ہوا تو دن غروب ہوا، بلکہ ایک زمانہ طلوع ہوگا اور اس سارے زمانے کا نام جمعہ ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ جب اس دنیا پر اس کا اطلاق کر کے دیکھیں تو ایک اور مضمون ابھرتا ہے جس کا سورہ جمعہ میں ذکر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی روز نفخ صور ہوگا، یعنی تمام بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف بلایا جائے گا، اور یہ نفخ صور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہے، اور اس کے متعلق بکثرت شواہد ملتے ہیں احادیث میں بھی اور گزشتہ اولیاء کے حوالوں سے بھی، کہ یہ وعدہ کہ تمام دنیا کے ادیان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے گا، یہ مسیح موعود کے زمانے میں پورا ہونا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا دور ہے جس کے متعلق فرمایا ہے اسی روز غشی ہوگی، یعنی وہ اتنا خطرناک دور ہوگا کہ پہلے لوگ مدہوش کر دیے جائیں گے، مارا مار پھریں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو، پھر وہ دین اسلام کی طرف راغب کیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ بس جماعت کے لیے دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں، کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہماری تمام برکتیں درود سے ہیں وابستہ ہو چکی ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں کثرت سے درود بھیجنے کے نتیجے میں ہم ان عالمی مصیبتوں سے بچائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، درود ہی کی برکت سے دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ ظاہر بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ آسمان سے خدا اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہوں گے، جس کے اندر ایک عددی برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ بس کثرت سے درود بھیجو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت سے تم پر اور خدا کے فرشتے تم پر درود بھیجیں گے، اور اس کے نتیجے میں عددی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، یعنی تمہاری تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو بس اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، جماعت کو بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہاں بھی اس وقت آپ بہت تھوڑے ہیں، گو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال آپ کو بہت سی صحیح روح ہیں ملی ہیں جنہوں نے اس زمانے کے امام کو پہچانا اور ایمان لائے۔ بس آپ میں سے ہر ایک پرانے احمدی بھی اور نئے شامل ہونے والے احمدی بھی، اگر اپنی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بہت درود پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، تا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے، ان 3 دنوں میں بھی خاص طور پر اس طرح توجہ دیں اور بہت زیادہ درود پڑھیں تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فیض آپ کو ان 3 دنوں میں بھی نظر آئیں. اس جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو آپ سب کے حق میں قبول فرمائے اور آپ کو ان کا وارث کرے اور ہمیشہ اپنے فضلوں اور رحمتوں سے نوازتا رہے. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. And